آیات 42-45۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔
اور خبردار، خدا کو ظالمین کے اعمال سے غافل نہ سمجھ لینا کہ وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی۔
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔
سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اور پلکیں بھی نہ پلٹتی ہوں گی اور ان کے دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔
وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ۔
اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان تک عذاب آ جائے گا، تو ظالمین کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں تھوڑی مدت کے لیے پلٹا دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں۔ تو جواب ملے گا کہ کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا؟
وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ۔
اور تم تو انہی لوگوں کے مکانات میں ساکن تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ تفسیر: جس روز آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ گزشتہ آیات میں یوم حساب کے بارے میں گفتگو تھی، اسی مناسبت سے زیر نظر آیات میں ظالموں اور ستمگروں کی کیفیت مجسم کی گئی ہے اور ان کے انجام کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جو ہلا دینے والی اور بیدار کرنے والی ہے۔ ضمناً مسائل معاد کے اس حصے کے ذکر سے گزشتہ مباحث توحید کی تکمیل بھی ہوتی ہے۔ پہلے ظالموں اور ستمگروں کو تحدید کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر، کہیں یہ گمان نہ کرنا کہ خدا ظالموں اور ستمگروں کے کام سے غافل ہے۔
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔
یہ بات در حقیقت ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر اس عالم کا کوئی عادل خدا ہے تو پھر اس نے ظالموں کو کیوں ان کی حالت پر چھوڑ رکھا ہے؟ کیا وہ ان کی حالت سے غافل ہے، یا پھر کیا وہ جانتا تو ہے لیکن انہیں روکنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ اس سوال کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ خدا ہرگز غافل نہیں ہے، اگر وہ انہیں فوراً سزا نہیں دیتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہان میدان عمل ہے اور یہ انسان کی آزمائش و پرورش کا مقام ہے، اور یہ مقصد آزادی عمل کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آخر کار ان کا یوم حساب آ کے رہے گا۔ اس کے بعد قرآن مزید کہتا ہے، خدا نے ان کی سزا اور عذاب ایسے دن پر اٹھا رکھا ہے جس میں خوف و وحشت کے مارے آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ایک نقطے پر لگی بے حس و حرکت ہو کر رہ جائیں گی۔
انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔
اس روز کی سزا اور عذاب اس قدر وحشتناک ہوگا کہ شدت خوف کے باعث یہ ستمگر اپنی گردنیں اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی پلکیں بھی حرکت نہ کریں گی اور شدت اضطراب سے ان کے دل ویران ہو جائیں گے۔
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔
تشخص شخوص کے مادے سے ہے اور اس کا معنی ہے آنکھوں کا بے حرکت ہو کر ایک ہی نقطے پر جم کر رہ جانا۔ مهطعين اہتاح کے مادے سے گردن اونچی کرنے کے معنی میں ہے، بعض نے اسے تیز ہونے کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ذلت و عجز کے ساتھ دیکھنے کے معنی میں ہے، لیکن آیت کے دیگر حصوں کی طرف توجہ کرنے سے پہلا معنی ہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مقنعی اکنا کے مادے سے آسمان کی طرف سر بلند کرنے کے معنی میں ہے۔ لا یرتد الیہم طرفہم کا مفہوم یہ ہے کہ وحشت کے مارے ان کی پلکیں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتیں، گویا مردوں کی آنکھوں کی طرح بیکار ہو چکی ہیں۔ افئدتہم ہوا ان کے دلوں کے ویران ہو جانے کی طرف اشارہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے وحشت ناک خبر سنائی تو اچانک میرا دل بیٹھ گیا اور ویران ہو گیا، گویا وہ یوں حواس کھو دیں گے کہ انہیں کسی چیز کا ہوش نہ رہے گا، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے، گویا ان میں نہ دل ہے نہ جان، کوئی چیز انہیں یاد نہیں۔ یہاں ان کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں: آنکھوں کا خیرہ ہونا، گردنوں کا اونچا ہونا، سروں کا بلند ہونا، پلکیں نہ جھپک سکنا اور سب کچھ بھول جانا۔ یہ اضطراب و وحشت کے عالم کی انتہائی عمدہ اور بولتی ہوئی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اس روز ظالموں کی یہ حالت ہوگی، وہ ظالم کہ جو غرور و تکبر میں ہر چیز کا مذاق اڑاتے اور تمسخر کرتے ہیں۔ اس دن ان کی بیچارگی کا یہ عالم ہوگا کہ پلکیں بھی نہ جھپک سکیں گے۔ ان ہولناک مناظر سے آنکھیں چرانے کے لیے آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھے ہوں گے، کیونکہ وہ جدھر بھی دیکھیں گے وحشتناک مناظر ان کے سامنے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل خیال کرتے تھے اور دوسروں کو بے عقل تصور کرتے تھے، اس روز عقل و ہوش گنوا بیٹھیں گے اور دیوانے معلوم ہوں گے، بلکہ ان کی آنکھیں مردوں کی آنکھوں کی طرح ویران اور بے حرکت ہوں گی۔ واقعاً جب قرآن کسی منظر کی تصویر کشی کرتا ہے تو نہایت مختصر عبارت میں کامل ترین تصویر پیش کر دیتا ہے۔ زیر نظر آیت بھی اس کا ایک نمونہ ہے۔ اس کے بعد اس لیے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ خدائی عذاب کسی خاص گروہ سے مربوط ہے، خدا تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ایک عمومی حکم دیتا ہے، تمام لوگوں کو اس دن سے ڈرا جس دن پروردگار کا دردناک عذاب بدکاروں کا رخ کرے گا۔ جس وقت ظالم اپنے اعمال کے وحشتناک نتائج دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے اور ان کی تلافی کے لیے سوچیں گے اور عرض کریں گے، پروردگارا ہمیں کچھ دیر کی مہلت دے دے۔
وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ،
تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تیری دعوت قبول کریں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔
نجب دعوتك ونتبع الرسل،
لیکن فوراً ان کی بات مسترد کر دی جائے گی اور انہیں ہولناک پیغام دیا جائے گا کہ ایسا ہونا اب محال ہے، عمل کا دور ختم ہو چکا ہے، کیا تم ہی نہ تھے جو قسم کھایا کرتے تھے کہ تمہاری طاقت زوال پذیر نہیں ہے؟
اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال،
تم وہی نہیں جو ان کے گھروں اور محلات میں رہتے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا؟
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم،
جب تم پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا،
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ،
اور ہم نے تم سے گزشتہ امتوں کے ہلا دینے والی مثالیں بیان کیں۔
وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ،
لیکن ان عبرت انگیز درسوں میں سے کوئی بھی تم پر اثر انداز نہ ہوا، اور تم نے اسی طرح اپنے شرمناک اعمال اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور اب جبکہ تم کیفر کردار کو پہنچے ہو تو مہلت دیے جانے کا تقاضا کر رہے ہو۔ کیسی مہلت؟ اب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ چند اہم نکات۔ ایک، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیوں ہے؟ اس میں شک نہیں کہ پیغمبر کبھی تصور بھی نہیں کرتے کہ خدا ظالموں کے کام سے غافل ہے، لیکن اس کے باوجود زیر نظر آیات میں رسول اللہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، کہیں یہ گمان نہ کرنا کہ خدا ظالموں کے اعمال سے غافل ہے۔ یہ در حقیقت بالواسطہ طور پر دوسروں کو پیغام دیا گیا ہے، اور یہ بھی فصاحت کا ایک فن ہے کہ کبھی کسی ایک شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے لیکن مراد دوسرا شخص یا دیگر اشخاص ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ تعبیر دراصل تحدید کے لیے کنایا ہے۔ مثلا کبھی ہم قصوروار سے کہتے ہیں، فکر نہ کرو، ہم تیری تقصیریں بھول چکے ہیں، یعنی موقع پر ہم تیرا حساب چکائیں گے۔ بہرحال اس دنیا کی اساس اس پر ہے کہ تمام افراد کو کافی حد تک مہلت دی جائے تاکہ جو کچھ ان کے اندر ہے ظاہر ہو جائے، اور آزمائش اور تکامل کا میدان وسیع ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ کسی کے لیے عذر و بہانہ باقی نہ رہے، اور سب کو بازگشت، اصلاح اور تلافی کا موقع دیا جائے۔ اسی لیے گناہگاروں کو مہلت دی جاتی ہے۔ یوم یاتیہم العذاب سے کون سا دن مراد ہے؟ زیر نظر آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ کو اس بات پر مامور کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن عذاب ان کی طرف آئے گا۔ اس دن سے کون سا دن مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے تین احتمالات ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ قیامت کا دن ہے، دوسرا یہ کہ یہ موت آنے کا دن ہے کہ جس دن عذاب الہی کا مقدمہ ظالموں کا رخ کرے گا، تیسرا یہ کہ کچھ دنیاوی سزاؤں کے نزول کا دن ہے، مثلا جس روز قوم لوط، قوم عاد و ثمود، قوم نوح اور فرعونیوں پر عذاب ہوا۔ یہ لوگ دریا کی دھاڑتی ہوئی موجوں کا شکار ہوئے، یا غرق طوفان ہوئے، یا زلزلوں سے تباہ ہوئے، یا شدید ویرانگر آندھیوں سے برباد ہوئے۔ اگرچہ بہت سے مفسرین نے پہلے احتمال کو ترجیح دی ہے، لیکن بعد میں آنے والے جملے واضح طور پر تیسرے احتمال کو تقویت دیتے ہیں اور نشاندہی کرتے ہیں کہ مراد دنیاوی نابود کرنے والے عذاب ہیں، اور ان کا شکار ہونے والے کہتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں تلافی کے لیے تھوڑی سی مہلت دے دے، اخرنا، ہمیں تاخیر میں ڈال دے۔ یہ تعبیر دنیاوی زندگی جاری رکھنے کی درخواست کے لیے واضح قرینہ ہے۔ اگر وہ یہ بات روز قیامت آثار عذاب دیکھ کر کہتے تو انہیں کہنا چاہیے تھا، خداوندہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹا دے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیہ 27 میں ہے۔
وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔
اگر تو انہیں اس عالم میں دیکھے کہ جب وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تو دیکھے گا کہ وہ کہتے ہیں، کاش ہم دنیا کی طرف پلٹ جاتے اور اپنے پروردگار کی آیات کی تکذیب نہ کرتے اور ہم مومنین میں سے ہو جاتے، تو تجھے ان کی حالت پر افسوس ہوگا۔ کیونکہ فوراً بعد والی آیت میں ان کا جواب اس طرح دیا گیا ہے،
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔
یہ جھوٹ کہتے ہیں، اگر لوٹ بھی جائیں تو انہیں اعمال میں مشغول ہو جائیں گے جن سے انہیں روکا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اگر یہ آیت عذاب دنیا سے ڈرانے کے لیے ہے، جبکہ اس سے پہلی آیت لا تحسبن اللہ غافلا میں تو عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے تو یہ امر ایک دوسرے سے کس طرح سے مناسبت رکھتا ہے؟ نیز لفظ انما اس باب کی دلیل ہے کہ انہیں صرف قیامت میں سزا دی جائے گی اور وہاں ان پر عذاب ہوگا نہ کہ اس دنیا میں۔ لیکن اس نقطے کی طرف توجہ سے جواب واضح ہو جاتا ہے کہ وہ سزا اور عذاب کہ جس میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہے، عذاب قیامت ہے جو سب ظالموں کو لاحق ہوگا۔ لیکن دنیاوی سزائیں ایک تو عمومیت نہیں رکھتی اور دوسرا بازگشت کے بھی قابل ہیں۔ اس نقطے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ تباہ کن دنیاوی عذاب، مثلا وہ المناک عذاب جو قوم نوح یا آل فرعون اور ان جیسے لوگوں کو دامنگیر ہوا، ایسا عذاب شروع ہو جائے تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور لوٹ آنے کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گناہگار لوگ ایسی سزاؤں کا سامنا کرتے ہیں تو اظہار پشیمانی کرتے ہیں، لیکن یہ در حقیقت ایک اضطراری ندامت ہوتی ہے جس کا کوئی وزن نہیں۔ لہذا ایسا عذاب شروع ہونے سے پہلے تلافی کے در پہ ہونا چاہیے۔ مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد 2 سورہ نساء آیا 18 کی تفسیر کی طرف رجوع فرمائیں۔ 3. مہلت کا تقاضا کیوں قبول نہیں کیا جاتا؟ قرآن مجید کے مختلف آیات میں ہے کہ برے عمل کرنے والے اور ظالم مختلف مواقع پر تقاضا کریں گے کہ انہیں اپنے گزشتہ کی تلافی کے لیے پھر سے دنیاوی زندگی مل جائے۔ ان میں سے بعض آیات روز قیامت سے مربوط ہیں، مثلا سورہ انعام کی آیہ 27 جس کی طرف ہم نے سطور بالا میں اشارہ کیا ہے۔ بعض دیگر آیات وقت موت آ پہنچنے سے مربوط ہیں، مثلا سورہ مومنین کی آیہ 99 اور 100 میں فرمایا گیا ہے،
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ۔
یہی حالت رہتی ہے یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، خداوندہ مجھے پلٹا دے، شاید میں اپنے کیے کی تلافی کر سکوں اور عمل صالح انجام دوں۔ کچھ آیات تباہ کن عذاب کے نزول کے موقع سے مربوط ہیں، مثلا زیر بحث آیات میں ہے کہ نزول عذاب کے وقت ظالم مہلت کا تقاضا کریں گے۔ یہ امر توجہ طلب ہے کہ ان تمام مواقع پر جواب نفی میں ہے۔ اس کی دلیل واضح ہے کیونکہ ان میں سے کوئی تقاضا بھی حقیقی نہیں ہے۔ یہ سب اس اضطراری حالت اور انتہائی پریشانی کا رد عمل ہے جو ان بدترین افراد کو لاحق ہوگی۔ ان کے یہ تقاضے کسی داخلی انقلاب اور زندگی میں تغیر کے لیے عزم حقیقی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ان مشرکین کی سی حالت ہے جو دریاؤں کے ہولناک گردابوں میں پھنس جائیں تو بڑے خلوص سے خدا کو پکارتے ہیں، لیکن طوفان رکتے ہی اور ساحل نجات تک پہنچتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مذکورہ آیات میں صراحت سے کہتا ہے،
وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ،
اگر یہ معمول کی زندگی کی طرف لوٹ جائیں تو پھر وہی طرز عمل جاری رکھیں گے، ان کی روش میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوگی، یعنی وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ آیات 46-52،
وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ،
اور ان لوگوں نے اپنا سارا مکر صرف کر دیا اور خدا کی نگاہ میں ان کا سارا مکر ہے، اگرچہ ان کا مکر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔
فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام،
تو خبردار تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ سب پر غالب اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.
اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب خدا واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے.
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ
اور تم اس دن مجرمین کو دیکھو گے کہ کس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں.
سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
ان کے لباس قطران کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوئے ہوگی.
ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب
تاکہ خدا ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے.
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
بے شک یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اسی کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا ہی خدائے واحد و یکتا ہے اور پھر صاحبان عقل نصیحت حاصل کر لیں. تفسیر: ظالموں کی کمزور سازشیں. گزشتہ آیات میں ظالموں کی کچھ سزاؤں کی طرف اشارہ ہو چکا ہے. ان آیات میں بھی پہلے ان کے بعض کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور پھر ان کے لیے سخت اور دردناک سزاؤں کا ذکر ہے. پہلی آیت میں ہے، انہوں نے مکر کیا اور جس قدر ان سے بن پڑتا تھا سازش اور شیطنت کی.
وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ
خلاصہ یہ کہ تیرے دشمنوں نے اسلام کو مٹانے اور نابود کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا. ڈرانے دھمکانے سے لے کر اذیت و آزار اور قتل تک کی سازش کی. نیز وہ پروپیگنڈا کرتے رہے اور طرح طرح کی تہمتیں لگاتے رہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ ان کی تمام سازشوں سے آگاہ ہے اور ان کے تمام کام اس کے ریکارڈ میں ہیں.
وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ
بہرحال پریشان نہ ہو، یہ نیرنگیاں منصوبے اور سازشیں تجھ پر اثر نہیں ڈالیں گی اگرچہ وہ اپنے مکر سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں.
وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ
جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، مکر ہر قسم کی چارہ جوئی اور چارہ اندیشی کے معنی میں ہے. یہ کام کبھی برائی کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اس کے بغیر. اگرچہ موجودہ فارسی زبان میں یہ لفظ پہلے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی ادب کے لحاظ سے اس کا معنی عام ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی یہ لفظ خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اند اللہ مکرہم کی تفسیر کے بارے میں دو احتمالات ذکر کیے گئے ہیں. بعض مفسرین مثلاً علامہ طباطبائی نے المیزان میں کہا ہے کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ خدا ان کے تمام منصوبوں، چال بازیوں اور سازشوں پر پورا احاطہ رکھتا ہے. بعض دیگر مثلاً مرحوم طبرسی نے مجمع البیان میں کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان کے مکر کی سزا خدا کے ہاں ثابت ہے، لہذا یہ جملہ اند اللہ جزا مکرہم کی تقدیر میں ہے اور لفظ جزا جو مضاف ہے محذوف ہے. البتہ پہلا معنی بلا شبہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ یہ آیت کے ظاہری مفہوم سے بھی مطابقت رکھتا ہے اور کسی قسم کے حذف و تقدیر کا بھی محتاج نہیں ہے. پہلا جملہ کے جس میں ہے، اگرچہ ان کا مکر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے، یہ بھی اسی تفسیر کو تقویت دیتا ہے، یعنی اگرچہ وہ منصوبہ بندی اور سازشوں میں بڑے طاق ہوں، خدا ان سے زیادہ آگاہ اور زیادہ قدرت والا ہے اور ان کی سازشوں کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ دوبارہ روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے اور ظالموں اور بدکاروں کو دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، تم یہ گمان نہ کرنا کہ خدا نے انبیاء سے جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا۔
فلا تحسبن اللہ مخلف وعده رسلا،
کیونکہ وعدہ خلافی تو وہ کرتا ہے جو قادر و توانا نہ ہو یا سزا و انتقام اس کی لغت میں نہ ہو، لیکن خدا توانا بھی ہے اور صاحب انتقام بھی۔
ان اللہ عزیز ذو انتقام،
یہ آیت در حقیقت ایک گزشتہ آیت،
ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون
کی تکمیل کرتی ہے، یعنی اگر تم دیکھتے ہو کہ ظالموں کو مہلت ملی ہوئی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ پروردگار ان کے اعمال سے غافل ہے، اور نہ اس لیے کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، بلکہ ان کا تمام حساب ایک ہی دن چکا دے گا اور انہیں عادلانہ طور پر سزا دے گا۔ لفظ انتقام موجودہ فارسی میں تلافی کرنا، کینہ نکالنا اور معاف نہ کرنا کا مفہوم بھی لیے ہوئے ہے۔ دراصل اس کا یہ معنی نہیں، بلکہ انتقام کا مفہوم سزا دینا اور عذاب کرنا ہی ہے، ایسی سزا کہ جو خدا استحقاق اور عدالت کی بنا پر دے گا، بلکہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کہنے کی ضرورت نہیں کہ خدا کی طرف سے ایسا انتقام نہ ہو تو یہ اس کی حکمت و عدالت کے خلاف ہوگا۔ مزید فرمایا گیا ہے، یہ سزا ایسے دن دی جائے گی جب یہ زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ آسمان دوسرے آسمانوں میں تبدیل ہو جائے گا۔
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات،
اس روز ہر چیز تباہی کے بعد پھر سے صورت پذیر ہوگی اور انسان نئے حالات کے ساتھ نئے عالم میں قدم رکھے گا، ایسا عالم کہ جس کی تمام چیزیں اس عالم سے مختلف ہوں گی، اس کی وسعت، اس کی نعمتیں اور اس کی سزائیں سب مختلف ہوں گی، اور اس روز جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے وہ سب پوری طرح واحد و قہار خدا کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ،
برزو اصل میں براز، بروزن فراز کے مادے سے فضا اور وسیع جگہ کے معنی میں لیا گیا ہے۔ بروز کا معنی ایسی فضا اور وسیع علاقے میں ہونا ہے کہ جس کا لازمی نتیجہ ظاہر اور آشکار ہونا ہے، اسی وجہ سے بروز عام طور پر ظہور کے معنی میں آتا ہے۔ غور کیجئے گا، روز قیامت انسان کے خدا کے سامنے ظاہر ہونے کا کیا معنی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں، بہت سو نے اسے قبر سے نکلنے کے معنی میں لیا ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ بروز کا مطلب انسان کے اندر اور باہر کا سب ظاہر ہو جانا ہو، جیسا کہ سورہ مومن کی آیہ 16 میں فرمایا گیا ہے،
یوم ہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء،
وہ دن کہ جب ان کا سب کچھ آشکار ہو جائے گا اور ان کی کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ نیز سورہ طلاق کی آیہ 9 میں ہے، وہ دن کہ جب ہر شخص کے اندرونی اسرار آشکار ہو جائیں گے۔ بہرحال اس حالت میں خدا کی قہاریت کا ذکر، ہر چیز پر اس کے تسلط اور سب کے اندر اور باہر پر اس کے غلبے کی دلیل ہے۔ یہاں ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کیا دنیا میں کوئی چیز خدا پر مخفی ہے کہ جو وہاں آشکار ہو جائے گی؟ کیا خدا قبروں میں مردوں کے وجود سے بے خبر ہے، یا کیا وہ یہاں انسان کے اندرونی اسرار کو نہیں جانتا؟ ایک نقطے کی طرف توجہ سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اس جہاں میں ایک ہمارا ظاہر ہے اور ایک باطن۔ بعض اوقات ہمارے علم کے محدود ہونے کی بنا پر یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ خدا ہمارے باطن کو نہیں جانتا، لیکن دوسرے جہان میں ہر چیز اس طرح آشکار ہو جائے گی کہ ظاہر و باطن کا فرق نہیں ہوگا، سب کچھ آشکار ہوگا، یہاں تک کہ کسی کے دل میں یہ احتمال بھی پیدا نہیں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز خدا سے مخفی رہ گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بروز ظہور ہماری فکر و نظر کے اعتبار سے ہے، نہ کہ علم خدا کے اعتبار سے۔ اگلی آیت میں مجرمین کی حالت کی ایک اور پہلو سے تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھے گا کہ وہ توق و زنجیر میں جکڑے ہوں گے، ان کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے بھی بندھے ہوں گے۔
وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔
اصفاد جمع ہے صفد بروزن نمت کی، اور صفاد بروزن معاد توق کے معنی میں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ صفاد خاص طور پر اس توق و زنجیر کو کہتے ہیں جو ہاتھ اور گردن کو ایک دوسرے سے باندھ دے۔ مقرنینہ قرن اور اقتران کے مادے سے اسی معنی میں ہے، البتہ جب اسے باب تفعیل میں منتقل کیا جائے تو اس سے تکثیر کا مفہوم حاصل ہوتا ہے، لہذا مقرنین کا معنی ہے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں۔ اس لفظ سے زیر نظر آیت میں کون لوگ مراد ہیں، اس سلسلے میں مفسرین نے تین تفسیریں ذکر کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس روز مجرمین کو توق و زنجیر کے ایک لمبے سلسلے میں ایک دوسرے سے باندھا جائے گا، وہ لوگ اسی حالت میں میدان حشر میں پیش ہوں گے۔ توق و زنجیر کا یہ سلسلہ ان گناہگاروں کے عملی و فکری رشتے اور تعلق کا مظہر ہے، اس تعلق کی بنا پر وہ اس جہان میں باہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور ظلم و فساد کی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ ان کا یہ باہمی ربط وہاں توق و زنجیر کے اس سلسلے میں مجسم ہوگا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس روز مجرم زنجیروں کے ذریعے شیطانوں کے ساتھی ہو جائیں گے، اور اس دنیا میں ان کا باطنی تعلق اس جہان میں ایک زنجیر کے ذریعے آشکار ہو جائے گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ زنجیروں کے ذریعے ان کے ہاتھوں کو ان کی گردن کا قرین بنا دیا جائے گا۔ کوئی مذائقہ نہیں کہ مجرموں کے بارے میں یہ سب معانی صحیح ہوں، اگرچہ آیت کا ظاہری مفہوم زیادہ تر پہلے معنی کی تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کے لباس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ بھی ان کے لیے ایک عذاب عظیم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان کے لباس قطران کے مادے سے بنے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ کے شعلے ڈھانپ لیں گے۔
سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔
سرابیل سربال بروزن مشکال کی جمع ہے، جس کا معنی ہے قمیص، چاہے وہ کسی بھی چیز سے بنی ہو۔ نیز باز نے یہ کہا ہے کہ یہ ہر قسم کے لباس کے معنی میں ہے، لیکن پہلا معنی زیادہ مشہور ہے۔ قطران لغت میں کبھی قاف پر زبر اور تا پر پرسکون، اور کبھی قاف کے نیچے زیر اور تا پر سکون کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے ایسا مادہ جو ابہل نامی درخت سے لیا جاتا ہے، پھر اسے سخت کرنے کے لیے جوش دیا جاتا ہے، اور پھر اسے جرب نامی بیماری کے موقع پر اونٹ کے بدن پر ملا جاتا ہے تاکہ اس بیماری کے باعث ہونے والی سوزش کو ختم کیا جا سکے اور اس کے مادے کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔ بہرحال یہ ایک ایسا بدبودار سیاہ رخم مادہ ہے جو شولاور ہو سکتا ہے۔ تفسیر کبیر فخر الدین رازی جلد 19 صفحہ 148۔ بہر کیف سرابی لہم من قطران کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے بدن لباس کی بجائے ایک طرح کے سیاہ رنگ بدبودار اور جل اٹھنے والے مادے سے ڈھانپے جائیں گے۔ یہ ایسا لباس ہوگا جو ویسے بھی برا ہوگا اور دیکھنے میں بھی بہت قبیح ہوگا، بدبو بھی دے گا اور خود بخود جل اٹھنے والا بھی ہوگا۔ جب لباس میں یہ چار عیب ہوں گے تو گویا وہ بدترین لباس ہوگا، کیونکہ لباس زینت کے لیے بھی ہوتا ہے اور گرمی سردی سے بچنے کے لیے بھی، جبکہ یہ لباس برا اور قبیح صورت بھی ہوگا اور جلانے والا بھی۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ لباس گناہ پہن کر مجرم اس جہان میں بارگاہ الہی میں بھی اپنے تئیں روسیاہ کرتے ہیں، اور ان کے گناہ کا تعفن اس معاشرے کو بھی آلودہ کرتا ہے۔ نیز ان کے اعمال اس معاشرے میں فساد و گناہ کی آگ بھڑکانے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ قطران کہ جس کا لباس انہیں اس جہاں میں پہنایا جائے گا، گویا ان کے اس جہان کے اعمال کی تجسیم ہے۔ یہ جو آیت میں ہے کہ آگ کے شعلے ان کے چہروں کو ڈھانپ دیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حصے پر قطران نہیں ہوگا وہ اس کے شعلوں میں جلے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے کے مطابق جزا دے۔
لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ۔
یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دے گا، بلکہ کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے انہیں جزا کے طور پر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں ان کی جزا ان کے اعمال مجسم ہونا ہے۔ اس خاص تعبیر کے باعث یہ آیت تجسیم اعمال کی ایک اور دلیل ہے۔ آخر میں فرمایا گیا ہے، اللہ سریع الحساب ہے۔
ان اللہ سریع الحساب۔
بالکل واضح ہے کہ جب انسان کے اعمال ختم نہ ہوں اور چہرہ بدل کر انسان کے پاس آ جائیں تو اس سے زیادہ جلدی حساب اور کیا ہوگا، اور دراصل انسان کا حساب اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ بعض روایات میں ہے اللہ تعالی چشم زدن میں تمام مخلوقات کا حساب کر لے گا۔ اصولی طور پر پروردگار کی طرف سے محاسبہ مدت کا محتاج نہیں۔ مذکورہ بالا روایت نے دراصل مختصر ترین زمانے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد 2 صفحہ 45 اردو ترجمے کی طرف رجوع فرمائیں۔ یہ سورہ اور تمام قرآن چونکہ لوگوں کو دعوت توحید دیتا ہے، احکام الہی کی تبلیغ کرتا ہے اور احکام الہی کی خلاف ورزیوں سے ڈراتا ہے، لہذا اس سورہ کی آخری آیت میں فرمایا گیا ہے، قرآن کا ابلاغ سب لوگوں کے لیے عمومی ہے۔ اور انہیں ڈرانے والا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جان لیں کہ ان کا معبود بس وہی ایک ہے۔
وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔
نیز ہدف یہ ہے کہ صاحبان عقل و فکر متوجہ ہوں۔
وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔
چند اہم نکات۔ 1، زمین اور آسمان بدل جائیں گے۔ زیر نظر آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ قیامت میں یہ زمین کسی دوسری زمین میں اور اسی طرح آسمان دوسرے آسمانوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کیا اس تبدیلی سے مراد ذاتی وجود کی تبدیلی ہے، یعنی کیا یہ زمین بالکل نابود ہو جائے گی اور کوئی دوسری زمین خلق کر دی جائے گی اور قیامت اس زمین میں برپا ہوگی، یا مراد صفات کی تبدیلی ہے، یعنی یہ کرۂ خاکی اور یہ آسمان ویران ہو جائیں گے اور ان کے ویرانوں پر نئے زمین و آسمان پیدا ہوں گے جو اس زمین و آسمان کی نسبت تکامل و ارتقاء میں زیادہ ہوں گے؟ قرآن مجید کی بہت سی آیات کا ظاہری مفہوم دوسرے معنی کی تائید کرتا ہے۔ سورہ فجر کی آیا 21 میں ہے،
کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔
ایک ایسا وقت آئے گا کہ زمین درہم برہم ہو جائے گی۔ سورہ زلزال میں اس جہان کے اختتام اور قیامت کے آغاز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے،
اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔
جب زمین میں زلزلہ آئے گا اور وہ اپنے مخفی بوجھ اگل دے گی۔ سورہ حاقہ کی آیت 14 اور 15 میں ہے،
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے اور وہ درہم برہم ہو جائیں گے، اور اس روز وہ عظیم واقعہ رونما ہوگا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 105 تا 108 میں ہے۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا۔
تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو میرا پروردگار انہیں سرگرداں اور ریزہ ریزہ کر دے گا، اور پھر انہیں ہموار زمین کی صورت دے گا، اس طرح کہ تجھے اس میں ٹیڑھ پن اور پستی و بلندی نظر نہیں آئے گی۔ اس روز لوگ اس پکارنے والے کی پیروی کریں گے کہ جس سے انحراف نہیں ہو سکے گا، اور مہربان خدا کے سامنے آوازیں جھکی ہوں گی، اور تجھے دھیمی دھیمی آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دے گا۔ سورہ تکویر کی ابتدا میں بھی چراغ آفتاب گل ہو جانے، ستاروں کے تاریک ہو جانے اور پہاڑوں کے چلنے کا تذکرہ ہے۔ نیز سورہ انفطار کے آغاز میں بھی آسمانوں کے پھٹ جانے، ستاروں کے بکھر جانے اور مردوں کے قبروں سے اٹھنے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ یہ آیات اور ایسی بہت سی آیات کو مجموعی طور پر دیکھا جائے، اور اسی طرح انسان کے قبروں سے اٹھنے کے متعلق آیات کو ملحوظ نظر رکھا جائے۔ سورہ یاسین آیت 51، سورہ قمر آیت 7، سورہ معارج آیت 43، سورہ حج آیت 7 وغیرہ، تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان کا موجودہ نظام اس صورت میں باقی نہیں رہے گا، لیکن یہ بالکل نابود بھی نہیں ہوگا، بلکہ زمین درہم برہم ہو کر ہموار اور صاف ہو جائے گی، اور لوگ گویا ایک نئی زمین پر قدم رکھیں گے۔ البتہ واضح ہے کہ وہ زمین کامل تر اور عالی تر ہوگی، کیونکہ اس عالم کی تمام چیزیں اس جہان کی نسبت زیادہ وسیع اور زیادہ کامل ہوں گی۔ فطری امر ہے کہ ہمارا آج کا جہان قیامت کے مناظر قبول کرنے کی استعداد نہیں رکھتا، اور قیامت اور دوسرے جہان میں ہماری زندگی کے لیے تنگ اور محدود ہے، اور جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے، شاید اس جہان کی نسبت اس جہان سے اسی طرح ہے جیسے رحم مادر کی زندگی کی نسبت ہماری اس زندگی سے ہے۔ بعض آیات میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اس دنیا کے دنوں کے نسبت بہت طویل ہوں گے، سورہ معارج آیت 4۔ یہ امر بھی اس حقیقت پر ایک اچھا شاہد ہے، البتہ ہم اس جہان کی تفصیلات کی تصویر کشی اس جہان میں نہیں کر سکتے، جیسے شکم مادر میں بچہ سوج بوجھ بھی رکھتا ہو تو بھی باہر کی دنیا کی خصوصیات نہیں سمجھ سکتا۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں اس جہان میں ایک عظیم تغیر ہوگا، یہ جہان بالکل ویران ہو کر بالکل ایک نئے جہان میں بدل جائے گا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مصادر اسلامی میں موجود متعدد روایات میں ہے کہ اس وقت زمین اور عرصہ محشر طیب و پاک اور سفید روٹی میں بدل جائے گا کہ انسان جسے کھا سکیں گے، تاکہ ان کا حساب واضح ہو جائے اور ہر کوئی اپنے انجام کی طرف چل پڑے۔ تفسیر نور الثقلین میں یہ روایات مختلف حوالوں سے درج کی گئی ہیں۔ تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحہ 555 تا 577۔ اہل سنت کے بعض مفسرین مثلا قرطبی نے بھی اسی آیت کے ذیل میں ایسی روایات کی نشاندہی کی ہے۔ تفسیر قرطبی جلد 5 صفحہ 3613۔ بعید نہیں کہ ان روایات سے مراد یہ ہو کہ اس جہان میں زمین بجائے اس کے کہ مٹی نے اسے ڈھانپ رکھا ہو، ایک ایسا غذائی مادہ اس پر محیط ہو کہ جو بدن انسانی کا حصہ بن سکتا ہو، کیونکہ مٹی ایسی چیز نہیں جو بدن انسانی کا حصہ بن سکے، بلکہ اس میں موجود غذائی مواد نباتات کے ذریعے باہر نکلتا ہے تاکہ بدن انسانی کا حصہ بننے کے قابل ہو سکے، لیکن اس روز سطح زمین پر مٹی کی بجائے ایسا مادہ محیط ہوگا جو آسانی سے جزو بدن بن سکے۔ اسے روٹی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کی غذا کا زیادہ تر حصہ روٹی پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ غور کیجیے گا۔ دو، سورہ ابراہیم کا آغاز اور اختتام۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، سورہ ابراہیم قرآن کے ایک حساس موضوع سے شروع ہوتی ہے، اور یہ موضوع ہے انسان کو جہالت و شرک کے اندھیروں سے علم و توحید کے اجالوں کی طرف نکال لے جانا۔ اس سورت کا اختتام تمام لوگوں کو جہالت و شرک کے نتائج سے ڈرانے، تعلیم توحید اور اولو الالباب کو متوجہ کرنے پر ہوتا ہے۔ اس ابتدا اور انتہا سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں وہ اسی قرآن میں موجود ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دلوں کی بہار اور علوم و دانش کے سوتے اسی قرآن سے پھوٹتے ہیں۔ نہج البلاغہ، خطبہ 176۔ اسی طرح تمام فکری، اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی بیماریوں کا علاج اسی قرآن میں تلاش کرنا چاہیے۔ بقول امیر المومنین، اسی قرآن سے اپنی بیماریوں کی دوا حاصل کرو۔ نہج البلاغہ، خطبہ 176۔ یہ بیان اس امر کی دلیل ہے کہ آج کے مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو پڑھنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کے برعکس یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی ساری زندگی کے دستور العمل کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ یہ آگاہی عطا کرنے والی اور بیدار کرنے والی کتاب ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ ایسی کتاب ہے جو تمام عالم اور دانشوروں کو متوجہ کرتی ہے، اور عامۃ الناس اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ چاہیے کہ یہ کتاب مسلمانوں کی زندگی میں جگہ پائے اور ان کی زندگی کا آئین بن جائے۔ نیز ضروری ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر عمل کرنے کے لیے تحقیق، مطالعہ اور غور و خوض کا موضوع بنی رہے۔ مسلمانوں کے زوال اور پسماندگی کا مؤثر عامل اور سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس عظیم آسمانی کتاب کو فراموش کر دیا ہے اور مشرق و مغرب کے انحرافی مکاتب فکر کی طرف رخ کر لیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کیا عمدہ ارشاد فرمایا ہے، یقین جانیے کہ آپ میں سے کوئی شخص بھی حامل قرآن ہو جائے تو اسے ذرہ بھر فقر و احتیاج نہیں رہے گی، اور حامل قرآن ہونے سے پہلے بے نیازی اور تونگری ممکن نہیں۔ نہج البلاغہ، خطبہ 176۔ کس قدر دردناک ہے قرآن سے ہماری بیگانگی اور بیگانوں کی قرآن سے آشنائی۔ کس قدر تکلیف دہ ہے کہ بہترین وسیلہ سعادت ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم اس سعادت کے لیے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کس قدر اندوہناک ہے کہ آب حیات کا چشمہ ہمارے پاس ہو اور ہم تشنہ کام جان دے دیں، یا تپتے ہوئے بے آب بیابانوں میں سراب کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ خداوندہ، ہمیں وہ عقل و ایمان عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم سعادت کا یہ عظیم وسیلہ کھو نہ بیٹھیں جو تیری راہ کے شہداء نے ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمیں وہ شعور مرحمت فرما کہ ہم جان لیں کہ ہماری گمشدہ متائیں اسی عظیم کتاب میں ہیں، تاکہ ہم کبھی اس کے سامنے اور کبھی اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں۔ تین، اول و آخر توحید۔ زیر نظر آیات کا ایک اور پہلو توحید پر تاکید ہے۔ یہاں آخری ذکر بھی توحید کا ہے، اور اسی طرف اولو الالباب کو متوجہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، توحید اسلام کی عمیق بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کا وہ شجر ہے جس کی جڑیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اسلامی تعلیمات و تربیت کے سب راستے اسی پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ اسلام کی ابتدا بھی توحید ہے اور انتہا بھی توحید۔ اسلام کا تانا بانا توحید ہی سے بنا گیا ہے۔ توحید کا تعلق فقط معبود اور اللہ کے عقیدے ہی سے نہیں بلکہ اس کے ہر نظریے، عقیدے اور پروگرام کا ہدف بھی توحید ہے۔ ہر ایک کی بنیاد توحید پر ہے۔ آج مسلمانوں کی عظیم ابتلا کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے توحید کو عملی طور پر اسلام سے حذف کر دیا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممالک کہ جہاں اسلام پروان چڑھا، آج شرک آلود ناروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج وہ نسل پرستی، عرب تفاخر، احیاء عربیت اور عظمت عرب کے بھور میں گرفتار ہیں۔ اسی طرح دوسرے ممالک میں سے بھی ہر کسی نے اپنے لیے اسی قسم کا کوئی بت تراش لیا ہے۔ انہوں نے اسلامی توحید کو اپنے سے بالکل الگ کر دیا ہے کہ جس نے کسی وقت مشرق و مغرب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ اس طرح یہ سب ممالک اپنے آپ میں ڈوب کر خود اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان کی آپس میں جنگ خون کے پیاسے دشمنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بات کتنی شرمناک ہے کہ ہم سنیں کہ عرب ممالک کی باہمی جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد اسرائیلی یہودیوں کے مقابلے میں مرنے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت جبکہ ان کا ایک مشترک خطرناک دشمن ہے، تو ان کے انتشار کا یہ عالم ہے۔ اگر ایسا دشمن نہ ہوتا تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ اس وقت جبکہ ہم تفسیر کا یہ حصہ لکھ رہے ہیں، حکومت عراق نے بڑی بے رحمی سے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کر دیا ہے، اور بہانہ بھی اس کے پاس سرحد کا معمولی سا تنازع ہے جو یقیناً مذاکرات سے حل ہو سکتا تھا۔ یہ وہی حکومت عراق ہے جس نے اسرائیلی سپاہیوں پر آج تک ایک گولی بھی نہیں چلائی۔ آج اس نے اس صفاقی سے حملہ کیا ہے کہ جیسے ان دو قوموں کا آپس میں کوئی رشتہ ہی نہ ہو، جیسے یہ نہ آپس میں ہمسایہ ہیں، نہ ان میں تہذیب و ثقافت کا کوئی رشتہ ہے، اور نہ گہرا دینی تعلق ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشترک دشمن یہودی خوش ہو کر کہتا ہے، اس سے بہتر منصوبے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ عراق ایران پر حملہ کر دے اور دونوں میں شدید تباہ کن طولانی جنگ شروع ہو جائے اور ہمیں ایک مدت کے لیے آسودگی مل جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ ایک موحد، متعہد اور صاحب ایمان مسلمان پر لازم ہے کہ ان طاغوتوں کا شر ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ایسے شرک آلود، نفاق ڈالنے والوں، تباہیاں پھیلانے والوں اور دشمن کو خوش کرنے والوں کو قعر جہنم میں پہنچائے۔ سورہ ابراہیم کی تفسیر اختتام کو پہنچی۔ بت شکن پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہی وہ سورت ہے جو قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے، اگرچہ ان کے حالات زندگی صرف اسی سورت میں نہیں ہیں بلکہ مختلف مناسبتوں سے دیگر سورتوں میں بھی خدا کے اس عظیم پیغمبر کا ذکر موجود ہے۔ ہم نے مناسب سمجھا کہ مکتب توحید کے اس ہیرو کی پر افتخار زندگی کے مختصر حالات زندگی اس سورہ کے آخر میں بیان کر دیں، تاکہ اس سلسلے میں بعد میں آنے والی مختلف آیات کی تفسیر میں قارئین محترم کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں، کیونکہ ان میں حضرت ابراہیم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل کی ضرورت پیش آئے گی۔ زندگی کے تین دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو واضح طور پر تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ایک، قبل بعثت کا دور، دو، دور نبوت اور بابل کے بت پرستوں سے مقابلہ، تین، بابل سے ہجرت اور مصر، فلسطین اور مکہ میں مسائی کا دور۔ بچپن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ یہ دنیا کا حیرت انگیز اور عمدہ خطہ تھا، اس پر ایک ظالم و جابر اور طاقتور حکومت مسلط تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ ملک بابل کے شہر آور میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی تو بابل پر نمرود جیسا جابر اور ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ وہ اپنے آپ کو بابل کا بڑا خدا سمجھتا تھا۔ البتہ بابل کے لوگوں کے لیے یہی ایک بت نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں مختلف مواد کے بنے ہوئے مختلف شکلوں کے کئی ایک بت تھے۔ وہ ان کے سامنے جھکتے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ حکومت وقت سادہ لوح افراد کو بیوقوف بنانے اور انہیں افیون زدہ رکھنے کے لیے بت پرستی کو ایک مؤثر ذریعہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ بت پرستی کی سخت حامی تھی۔ وہ کسی بھی بت کی اہانت کو بہت بڑا ناقابل معافی جرم قرار دیتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں مورخین نے عجیب و غریب داستان نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ بابل کے نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو نمرود کی غیر متنازع طاقت سے مقابلہ کرے گا، لہذا اس نے اپنی تمام قوتیں اس بات پر صرف کر دیں کہ ایسا بچہ پیدا نہ ہو۔ اس کی کوشش تھی کہ ایسا بچہ پیدا ہو بھی جائے تو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اس کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور یہ بچہ آخر کار پیدا ہو گیا۔ اس بچے کی جائے ولادت کے قریب ہی ایک غار تھی، اس کی ماں اس کی حفاظت کے لیے اسے اس میں لے گئی اور اس کی پرورش ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کی عمر کے 13 برس وہیں گزر گئے۔ اب بچہ نمرود کے جاسوسوں سے بچ بچا کر نوجوانی میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس عالم تنہائی کو چھوڑ دیا جائے اور لوگوں تک وہ درس توحید پہنچائے جو اس نے باطنی الہام اور فکری مطالعے سے حاصل کیا تھا۔ بت پرستوں سے مقابلہ۔ بابل کے لوگ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں جیسے آسمانی موجودات کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزم صمیم کر لیا کہ واضح منطق اور استدلال کے ذریعے ان کے خابیدہ وجدان کو بیدار کیا جائے اور ان کی پاک فطرت کے چہرے سے غلط تعلیمات کے تاریک پردے ہٹا دیے جائیں، تاکہ نور فطرت چمک اٹھے اور وہ توحید پرستی کے راستے پر گامزن ہو سکیں۔ انہوں نے مدتوں آسمان و زمین کی خلقت پر غور کیا تھا، ان پر حکمران قدرت کا مطالعہ کیا تھا اور آسمان و زمین کے شگفت انگیز اور تعجب خیز نظام کے بارے میں فکر کی تھی۔ نور یقین ان کے دل میں چمک رہا تھا۔ سورہ انعام آیت 75۔ منطق و استدلال کے سہارے۔ پہلے انہیں ستارہ پرستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ زہرہ ستارہ کہ جو غروب آفتاب کے ساتھ ہی افق مغرب پر چمک اٹھتا ہے، یہ لوگ اس کی پرستش و تعظیم میں مشغول تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استفہام انکاری کے طور پر یا ان کے نظریے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم آہنگی کے اظہار کے طور پر پہلے کہا، یہ میرا خدا ہے، لیکن جس وقت وہ غروب ہو گیا تو کہا، مجھے غروب ہو جانے والے اچھے نہیں لگتے۔ جس وقت چاند افق کا سینہ چاک کر کے ابھرا اور چاند کی پرستش کرنے والوں نے مراسم عبادت شروع کیے تو ان کے ساتھ ہم صدا ہو کر کہنے لگے، یہ میرا خدا ہے، اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا، اگر میرا پروردگار میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں۔ آفتاب نے شب تیرہ کا پردہ ہٹایا اور کوہ صحرا پر اپنی طلائی شعائیں چھڑکیں تو سورج پرست عبادت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، یہ میرا خدا ہے، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو گویا ہوئے، اے قوم، میں ان شریکوں سے بیزار ہوں کہ جو تم نے خدا کے لیے بنا رکھے ہیں، یہ تو سب غروب ہو جاتے ہیں، یہ تو سب خوبصورت تغیر و تبدل کا شکار اور قوانین آفرینش کے اسیر ہیں، ان کے تو اپنے بس میں کوئی ارادہ و اختیار نہیں، چاہے جائے یہ کہ یہ خود اس جہان کے خالق اور اسے گردش دینے والے ہوں۔ میں تو اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس کے لیے میں اپنے ایمان میں خالص اور ثابت قدم ہوں اور میں ہرگز مشرکین میں شامل نہ ہوں گا۔ سورہ انعام آیت 75-79۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے مقابلہ نہایت خوبصورتی سے جیت لیا۔ کچھ لوگ بیدار ہو گئے اور باقی کم از کم اپنے عقائد کے بارے میں شک و شبے میں پڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ علاقے میں اس بات کی دھوم ہو گئی۔ ہر کوئی سوچتا کہ یہ جوان کون ہے، اس کی باتیں کتنی منطقی ہیں، اس کا پیغام کتنا دل نشین ہے، اس کی آواز تو عوام کے دلوں میں اترتی جاتی ہے۔ آزر سے گفتگو۔ ایک اور مرحلہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چچا آزر سے بحث ہونے لگی۔ کبھی بہت مضبوط انداز سے، محبت کے سلیقے سے، اور کبھی تنبیہ و سرزنش کے لہجے میں آپ نے اسے بت پرستی کے بارے میں خبردار کیا اور اس سے کہا، تو ایسی چیز کی پرستش کیوں کرتا ہے جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی تیری کوئی مشکل حل کر سکتی ہے۔ آپ نے چچا سے کہا، اگر تو میری پیروی کرے تو میں تجھے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر تو شیطان کی پیروی کرتا ہے تو کہیں تجھے عذاب الہی دامنگیر نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ ان کا چچا ان نصیحتوں کے جواب میں انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دیتا، آپ سلام علیک کہتے ہوئے اسے جواب دیتے، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس طرح آپ کوشش کرتے کہ اس سنگ دل کے دل میں کوئی گنجائش نکل آئے۔ سورہ مریم آیت 47۔ دور نبوت۔ حضرت ابراہیم کب مبعوث نبوت ہوئے، اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ البتہ سورہ مریم سے بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے چچا آزر سے بحث چھیڑی تو آپ مقام نبوت پر فائز ہو چکے تھے، کیونکہ سورہ کہتی ہے،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔
سورہ مریم آیت 41-42۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ بت پرستوں کے ساتھ شدید مار کا آرائی اور آپ کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی۔ ہم اس کے ساتھ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ عظیم کار رسالت آغاز نوجوانی ہی میں آپ کے دوش پر آن پڑا تھا۔ عملی مقابلے کا آغاز۔ بہرحال بت پرستوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مار کا آرائی روز بروز شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر آپ نے بابل کے بت خانے کے بڑے بت کے علاوہ تمام بت توڑ دیے۔ یہاں سے زبانی محاذ آرائی عملی مقابلے کی شکل اختیار کر گئی۔ سلطان جابر کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت اور محاذ آرائی کا ماجرا آخر کار نمرود کے کان تک پہنچ گیا۔ آپ کو دربار میں حاضر کیا گیا تاکہ وہ بزعوں میں خویش پند و نصیحت کے ذریعے یا ڈان ڈپٹ کے ذریعے یا پھر دھمکی سے کام لے کر انہیں خاموش کر دے۔ نمرود بہت چالاک تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، اگر تو ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا تو پھر تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ نے کہا، وہی جس کے قبضے میں موت و حیات ہے۔ وہ چلا کر کہنے لگا، اے بے خبر، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، کیا تو دیکھتا نہیں کہ جس مجرم کو قتل کی سزا ملی ہو میں اسے آزاد کر دیتا ہوں، اور ایسے قیدی کو جسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا میں چاہوں تو اسے قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دندان شکن جواب میں بہت ماہر تھے۔ نبوت کی طاقت سے مدد لیتے ہوئے آپ نے اس سے کہا، خدا کے ہاتھ میں صرف موت و حیات ہی نہیں بلکہ تمام عالم ہستی اس کی تابع فرمان ہے، کیا تو دیکھتا نہیں کہ ہر صبح سورج اس کے حکم سے افق مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور وقت شام اس کے حکم سے مغرب میں ڈوب جاتا ہے؟ اگر تو عالم ہستی کی وسعت کا فرما روا ہے تو کل معاملہ اس کے برعکس کر دے تاکہ سورج مغرب سے نکلے اور مشرق میں ڈوب جائے۔ نمرود مبہوت ہو گیا، ایسا چکرایا کہ اس کی زبان میں جواب کی سکت نہ رہی۔ سورہ بقرہ آیت 258۔ اس میں شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ موت و حیات پر قدرت کے بارے میں نمرود کا دعویٰ بس چکر بازی اور تیز تراری ہے، لیکن استدلال پر آپ کی مہارت اجازت نہ دیتی تھی کہ اسی موضوع پر بات کرتے رہیں کہ جسے مکار دشمن نے دستاویز بنا لیا ہے۔ لہٰذا اسے چھوڑ کر فوراً ایسے موضوع پر بات شروع کی کہ جس پر وہ ہاتھ پاؤں مارنے کی طاقت بھی نہ رکھتا تھا۔ ہجرت۔ آخر کار نمرود کی ظالم حکومت کی مشینری کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جوان آہستہ آہستہ حکومت کے لیے خطرے کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس کی زبان گویا، فکر توانا اور منطق رسا کہیں پسے ہوئے محروم عوام کی بیداری اور آگاہی کا باعث نہ بن جائے، کہیں لوگ استعمار کی زنجیر توڑ کر ان کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ لہذا حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ بت پرستوں کے جاہلانہ تعصب کا سہارا لے کر ابراہیم کو راستے سے ہٹا دیا جائے، انہیں ایک خاص انداز اور حالات پیدا کر کے لوگوں کے سامنے آگ کے دریا میں پھینکنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سورہ انبیاء میں اس واقعے کی تفصیلات آئیں گی۔ یہ آگ در حقیقت لوگوں کی جہالت اور حکمران نظام کے ظلم کے ایندھن سے جلائی گئی تھی۔ حکومت اس طرح اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے آسودہ فکر کرنا چاہتی تھی، لیکن جب آگ حکم خدا سے خاموش ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اس سے صحیح و سالم نکل آئے تو نمرود کے نظام حکومت میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام ایک اور حیثیت سے سامنے آئے۔ وہ ایک عام تفرقہ پرواز انسان نہ تھے کہ جسے وہ قتل کرنا چاہتے تھے، وہ تو ایک خدائی رہبر تھے۔ وہ ایک ایسے بہادر ہیرو تھے جو تنے تنہا خالی ہاتھ طاقتور ظالم حکمرانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ لہذا عوام کا خون چوسنے والے نمرود اور اس کے درباریوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پوری قوت سے ابراہیم کا مقابلہ کریں گے اور جب تک انہیں ختم نہ کر لیں آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنا کردار ادا کر چکے تھے، آمادہ دل لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے مناسب سمجھا کہ مومنین اور اپنے حامیوں کو لے کر بابل سے نکل جائیں اور اپنی دعوت حق کو دور دور تک پھیلانے کے لیے شام، فلسطین اور فرعون کی سرزمین مصر کی طرف روانہ ہوں۔ آپ نے ان علاقوں میں حقیقت توحید کی تبلیغ کی اور بہت سے لوگ خدائے واحد پر ایمان لائے۔ رسالت کا آخری مرحلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام عمر ہر طرح کی بت پرستی، خصوصاً انسان پرستی کے خلاف جہاد کرتے گزاری۔ آپ نے آمادہ دلوں کو نور توحید سے روشن کیا، آپ نے انسانی جسموں میں نئی روح پھونک دی اور بہت سے لوگوں کو خود غرضوں اور خود سروں کی قید سے رہائی دلائی۔ اب ضروری تھا کہ آپ بندگی خدا کے آخری مرحلے میں قدم رکھیں اور اپنی متاع حیات کو طبق اخلاص میں رکھ کر بارگاہ الہی میں پیش کر دیں، تاکہ خدا کی عظیم آزمائشوں سے گزر کر ایک عظیم روحانی انقلاب کے ذریعے انسانوں کی امامت کے مرحلے میں داخل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب انہیں خانہ توحید یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بھی بلند کرنا تھا اور اسے خدا پرستی کے ایک بے نظیر مرکز میں تبدیل کرنا تھا، اور تمام آمادہ دل مومنین کو اس عظیم مرکز توحید کے پاس ایک عظیم کانفرنس کی دعوت دینا تھا۔ آپ نے اپنی کنیز ہاجرہ کو اپنی بیوی بنا لیا تھا، اس سے انہیں اسماعیل جیسا بیٹا نصیب ہوا۔ آپ کی پہلی بیوی سارا نے ان سے حسد کیا، یہی حسد سبب بنا کہ آپ ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے کو حکم خدا سے فلسطین سے لے کر مکہ کی جلتی ہوئی سنگلاخ پہاڑوں کی سرزمین میں لے گئے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پانی کی ایک بوند بھی دستیاب نہ تھی۔ آپ حکم خدا سے ایک عظیم امتحان سے گزرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ کر واپس فلسطین آ گئے۔ وہاں چشمہ زمزم پیدا ہوا۔ اس اثنا میں جرحم قبیلہ ادھر سے گزرا، اس نے جناب ہاجرہ سے وہاں قیام کی اجازت چاہی۔ گویا واقعات کا ایک طولانی سلسلہ ہے کہ جو اس علاقے کی آبادی کا باعث بنا۔ حضرت ابراہیم نے خدا سے دعا کی تھی کہ اس جگہ کو آباد اور پربرکت شہر بنا دے اور لوگوں کے دل میری اولاد کی طرف مائل کر دے۔ ان کی اولاد وہاں پھلنے پھولنے لگی تھی۔ سورہ ابراہیم آیات 37-41۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ بعض مورخین نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور شیرخوار اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر واپس جانا چاہتے تھے تو جناب ہاجرہ نے فریاد کی، اے ابراہیم، آپ کو کس نے حکم دیا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ جائیں کہ جہاں نہ کوئی سبزہ ہے نہ دودھ دینے والا کوئی جانور، یہاں تک کہ جہاں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ہے، آپ پھر بھی ہمیں بغیر زاد و توشہ اور مونس و مددگار کے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر سا جواب دیا، میرے پروردگار نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حاجرہ نے یہ سنا تو کہنے لگیں، اگر ایسا ہے تو پھر خدا ہرگز ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔ کامل ابن اسیر، جلد 1 صفحہ 103۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارہا فلسطین سے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے مکہ آئے۔ ایک سفر کے موقع پر آپ مراسم حج بجا لائے اور حکم خدا سے اپنے آبرومند اور نہایت پاکیزہ صاحب ایمان نوجوان بیٹے اسماعیل کو لے کر قربان گاہ میں آئے۔ اسماعیل علیہ السلام آپ کی زندگی کا بہترین ثمر تھے۔ آپ بالکل تیار تھے کہ انہیں راہ خدا میں قربان کر دیں۔ اس اہم ترین آزمائش سے جب آپ نہایت اعلیٰ طریقے سے عہدہ برا ہو چکے اور آخری مرحلے تک اپنی آمادگی کا مظاہرہ کر چکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور اسماعیل کو بچا لیا اور قربانی کے لیے ایک دمبے کو بھیج دیا۔ سورہ صافات آیات 104-107۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب امتحانات سے کامیابی سے گزر چکے اور آزمائشوں کی اس کٹھالی سے کامیاب نکل آئے، تو آپ کو ایک ایسا مقام حاصل ہوا جو وہ بلند ترین مقام ہے جو ایک انسان ترقی کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے، اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا، وہ ان سب سے کامیاب گزرے تو اس پر اللہ نے ان سے کہا، میں تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا قرار دیتا ہوں۔ ابراہیم اس خوشخبری سے وجد میں آ گئے، کہنے لگے، یہ مقام میری کچھ اولاد کو بھی عطا کر دے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اللہ نے کہا، یہ مقام ہرگز کسی ایسے شخص کو نصیب نہ ہوگا جس سے ظلم و ستم اور انحراف سرزد ہوا ہو۔ سورہ بقرہ آیت 124۔ قرآن اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام بلند۔ آیات قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ایسا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے کسی اور گزشتہ نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ اس پیغمبر خدا کی عظمت ان تعبیرات سے واضح طور پر معلوم کی جا سکتی ہے۔ ایک، خدا نے ابراہیم کی ایک امت قرار دیا ہے اور ان کی شخصیت کو ایک امت کی مانند گردانا ہے۔ سورہ نحل آیت 120۔ دو، اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔
سورہ نساء آیت 125۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ بعض روایات میں ہے، یہ مقام انہیں اس بنا پر حاصل ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود کبھی کسی چیز کے لیے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا اور کبھی کسی سائل کو محروم نہیں لوٹایا۔ سفینۃ البحار، جلد 1 صفحہ 74۔ تین، قرآن کے مطابق وہ نیک۔ سورہ سعد آیت 47۔ صالح۔ سورہ نمل آیت 122۔ قانتین میں سے۔ سورہ نحل آیت 120۔ صدیقین میں سے۔ سورہ مریم آیت 41۔ صابرین میں سے۔ سورہ توبہ آیت 114۔ اور ایفائے عہد کرنے والوں میں سے تھے۔ سورہ نجم آیت 37۔ چار، ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ سورہ زاریات آیات 24-27۔ یہاں تک کہ بعض روایات میں انہیں ابو ازیاف، مہمانوں کا باپ یا مہمانوں کا ساتھی کا لقب دیا گیا ہے۔ سفینۃ البحار، جلد 1 صفحہ 74۔ پانچ، ان کا توکل بے مثال تھا، یہاں تک کہ کسی کام اور کسی مشکل میں خدا کے علاوہ کسی پر نظر نہیں رکھتے تھے۔ جو کچھ بھی مانگتے خدا ہی سے مانگتے اور اس کے علاوہ کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے۔ سورہ شعرا آیات 78-82۔ جب ہر دھرم قوم آپ کو آگ کے سمندر میں پھینک رہی تھی، فرشتوں نے خواہش کی کہ ہم آپ کو بچا لیں، ابراہیم نے ان کے اس تقاضے کو قبول نہ کیا۔ تاریخ میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، آپ نے کہا، میں سر تپا نیاز و احتیاج ہوں، لیکن مخلوق سے نہیں، صرف خالق سے۔ کامل ابن اسیر جلد ایک صفحہ 99. 6. شجاعت و بہادری میں بے مثال تھے، بت پرستوں کے دھاڑتے ہوئے سیلاب کے سامنے تنہا کھڑے ہو گئے، ان کا دل لمحہ بھر کے لیے بھی ان سے وحشت زدہ نہ ہوا، آپ نے ان کے بتوں کا مذاق اڑایا اور ان کے بت کدے کو ڈھا کر پتھروں کا ڈھیر بنا دیا، نیز نمرود اور اس کے جلادوں کے سامنے بڑی جرت سے بات کی جو قرآنی آیات میں موجود ہے. 7. ابراہیم علیہ السلام بڑی قوی منطق سے بات کرتے تھے، آپ نے گمراہوں کو بہت مختصر، محکم، دندان شکن استدلال سے جواب دیے اور اپنے منطقی استدلال سے مخالفین کو رسوا کر دیا. آپ کبھی سختی و خشونت سے پیش نہیں آتے تھے بلکہ بڑے اطمینان سے بات کرتے. آپ کا یہ انداز آپ کی عظیم روحانی قوت کا ترجمان تھا. آپ نے گفتار و کردار سے مخالفین کو شکست دی. نمرود کے سامنے آپ کی بات چیت اور اپنے چچا آزر سے آپ کی گفتگو، بابل کے قاضیوں سے آپ کا مناظرہ بڑی وضاحت سے مرقوم ہے. بابل کے قاضی آپ کو خدا پرستی اور بت پرستی کے جرم میں سزا دینا چاہتے تھے، آپ نے بڑے اعتماد اور اطمینان سے مدلل جواب دیے. اس سلسلے میں سورہ انبیاء کی مندرجہ ذیل آیات کو غور سے پڑھنا چاہیے. قاضیوں نے آپ سے پوچھا، کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارے خداؤں کے سر پر یہ مصیبت ڈھائی ہے اور ان سب چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے؟
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم.
کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ سورہ انبیاء آیت 62. آپ نے انہیں ایسا جواب دیا کہ ان کے لیے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہ رہی. قرآن کے الفاظ میں،
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون.
بولے، ہو سکتا ہے ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہو، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو انہی سے پوچھو. سورہ انبیاء آیت 63. اس ایک ہی جملے سے آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے تمام راستے بند کر دیے. اب اگر وہ کہیں کہ بت گونگے ہیں، لب بستہ ہیں اور بات کرنے کی سکت نہیں رکھتے، تو ان گونگے اور بے عزت خداؤں کی کتنی رسوائی ہے. اور اگر کہیں کہ یہ بات کر سکتے ہیں تو پھر ان سے پوچھنا پڑتا اور انہیں جواب دینا پڑتا. اس پر ان کا خابیدہ وجدان جاگ اٹھا، ان کے اندر سے آواز آئی، تم ظالم اور خود پرست ہو، نہ اپنے اوپر رحم کرتے ہو اور نہ اپنے معاشرے پر. قرآن کے الفاظ میں،
فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون.
بہرحال جواب تو انہیں دینا ہی تھا. سورہ انبیاء آیت 64.
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
بڑی بے دلی سے سر شکستہ ہو کر کہنے لگے، تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے. سورہ انبیاء آیت 65. یہاں حضرت ابراہیم کی بات ان کے سر پر بجلی بن کر گری. آپ نے پکار کر کہا،
اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
حیف ہے تم پر اور ان پر کہ خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہاری عقلوں کو؟ سورہ انبیاء آیت 67. آخرکار انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی قوی منطق کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، تو انہوں نے پھر تمام جھوٹے سرکشوں کی طرح طاقت کا سہارا لیا اور کہنے لگے، تمہیں چاہیے کہ اسے جلا دو. اس کام کے لیے انہوں نے بت پرستوں کے جاہلانہ تعصبات سے مدد لی اور پکار کر کہا، اگر تم میں طاقت ہے تو اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ.
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين.
یہ ابراہیم کی رسا استدلالی اور قاطع منطق کا ایک نمونہ تھا۔ 8. یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مسلمانوں کا ایک اعزاز یہ شمار کرتا ہے کہ وہ دین ابراہیم پر ہیں۔
ملت ابیکم ابراہیم،
سورہ حج آیت 78۔ اور قرآن کہتا ہے کہ انہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، سورہ ممتحنہ آیت 4۔ 9. اس عظمت و شکوہ سے مراسم حج کی بنیاد حکم الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، یہی وجہ ہے کہ تمام مراسم حج میں ابراہیم علیہ السلام کا نام، ان کی یاد اور ان کا ذکر موجود ہے۔ 10. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس قدر بلند ہے کہ ہر گروہ کی کوشش تھی کہ انہیں اپنے میں سے قرار دے، یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق پر بہت زور دیتے تھے، یہاں تک کہ قرآن ان کے جواب میں یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ وہ ایک مسلمان اور سچے موحد تھے، یعنی وہ ہر امر میں حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم تھے، اس کے علاوہ انہیں کوئی سوچ نہ تھی اور بس اسی کی راہ میں قدم اٹھاتے تھے۔